الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک لمبی مدت اور ایک لمبا وقفہ ہماری آپ کی ملاقات کو ہوا بیچ میں رب کریم کی طرف سے جو کچھ حالات چلے جس میں نہ معلوم کتنے لوگوں کو ہم نے مٹی کے حوالے کر دیا، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی اور کسی کے شوہر، کسی کی اولاد، ایک بہت بڑی جماعت دنیا سے روانہ ہو گئی۔ وہ وقت گویا کہ ایک قیامت صغرا کا وقت تھا، ایک چھوٹی قیامت تھی۔ ہم نے اپنی نظروں سے اس وقت دیکھا، اس لیے کہ ہم نے خود کووڈ سینٹر قائم کیا تھا ہندوستان میں، اور 80 بیڈ کا کووڈ سینٹر تھا، لیکن حال یہ تھا کہ ہمارے پاس صرف 80 بیڈ تھے اور آنے والوں کی تعداد 200-250 سے زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ رکھنا بہت مشکل تھا، کہاں سلایا جائیں، کہاں رکھے جائیں۔ ان کی اولادیں آ کر روتی تھیں، ان کی بیویاں آ کر روتی تھیں، لیکن ہم مجبور تھے۔ اس وقت ہم نے جو حالات دیکھے، اس لیے کہ ہم نے کووڈ سینٹر ہی کی طرف میں ایک طرف میت کو غسل دینے کا نظام بھی میں نے قائم کیا تھا، تاکہ وہیں غسل دیا جائے، وہیں کفن پہنایا جائے اور میت کو بالکل ریڈی کر کے اس کے گھر بھیجے جائیں۔ وہ وقت مجھے خوب یاد ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا تھا میت کو۔ ایسے وقت میں اولاد اپنے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک واقعہ ہوا کہ والد کو ہمارے وہاں چھوڑا، 75-80 سال کی عمر تھی، وہ کسی اور ہاسپیٹل سے لے کر کے آئے تھے۔ تمنا ان کی یہ تھی کہ کم سے کم میرے والد کلمہ پڑھتے ہوئے تو جائیں ہمارے وہاں۔ ان کا انتقال ہوا، میں نے ان کے بچوں کو اطلاع کی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم غسل دے دیں یہاں۔ تو انہوں نے کہا بہت کرم ہوگا اگر آپ غسل دے دیں۔ ہم نے غسل دے دیا، میت کو تیار کر دیا۔ ہم نے کہا باپ آ کر کے لے جائیں، ایمبولینس بھی ہم بھیجیں گے۔ کہا نہیں، آپ ہی بھیج دیجئے، ہم نہیں آئیں گے۔ جب والد صاحب تیار ہو گئے، ہم نے ایمبولینس میں ان کی لاش کو رکھا اور دو آدمیوں کو بھیجا، تو انہوں نے فون کیا کہ گھر پہ نہ لائیں، سیدھے قبرستان لے جائیں۔ عجیب و غریب حالات تھے۔ اس موقع پر ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت سامنے آ رہی تھی, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا اور بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. ہم نے یہ اپنے یہ منظر ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا, لاشوں کے ڈھیر رہتے تھے بعض ہسپتالوں کے اندر, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو بہرحال البتہ جب یہ آیت ذہن میں آئی تو مجھے فوراً ایک مضمون اور بھی ذہن میں آیا کہ یہ بات مسلم ہے کہ قیامت کے دن اولاد اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گی اور باپ اولاد کو دیکھ کر, ماں بیٹی کو دیکھ کر, بیٹی ماں کو دیکھ کر, بھائی بھائی کو دیکھ کر کوئی کسی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر ایک کو یہ خوف ہوگا کہ والد کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے جبکہ مجھے خود جنت میں جانا ہے, اور ہر باپ یہ ڈر رہا ہوگا کہ بیٹا کوئی نیکی نہ مانگ لے, مجھے تو خود جنت میں جانا ہے. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک رشتہ باقی رہے گا اور وہ رشتہ تقوی والا رشتہ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جن کا تقوی ہوگا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے نہیں بلکہ سامنے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ. جو قیامت کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا ہے اس نقشے کے اندر بھی تقوی والے اپنی جگہ برقرار رہیں گے. ورا اور پرہیزگاری جس میں ہوگی, وہ روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے جس سے بہت کچھ اشارات ملتے ہیں کہ ایک آدمی بہت پریشان حال ہوگا, اس کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بے چینی, اس پر خوف اتنا ہوگا, اور اس کو صرف جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, صرف ایک نیکی. اگر ایک نیکی ہو جائے اس کے پاس تو اس کا پلڑا تھوڑا سا جھک جائے. آج میں اور آپ ہم جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر, جو اپنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں, قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ کاش اس وقت میں بھی کچھ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ جو باتوں میں ہم اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں یا اپنی خواہشات میں, اپنی چاہتوں میں جو اپنا وقت اور ٹائم پاس کر رہے ہیں, جب قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. اہل جنت کے باب میں لکھا ہے کہ اہل جنت کو کوئی صدمہ نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں, اس لیے کہ جنت غم کی جگہ نہیں ہے, جنت صدمے کی جگہ نہیں ہے. لیکن جنت میں جانے والوں کو پھر بھی ایک صدمہ ضرور ہوگا, ایک غم ضرور ہوگا, اور وہ غم یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں فلاں فلاں وقت غفلت میں گزارا تھا, کاش اس میں بھی کچھ کر کے آ جاتا تو جنت الفردوس کے اونچے مقام پر میں پہنچ جاتا. میں ابھی نیچے ڈاؤن ہوں, اللہ مجھے اور اونچا مقام دے دیتا تو دنیا میں جو وقت غفلت میں گزرتا ہے اس کا غم ہوگا اہل جنت کو بھی, اہل جہنم کو بھی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ اپنا وقت غفلت میں نہ گزارے بلکہ جب موقع مل جائے لفظ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر جو آئیں زبان کے اوپر پل لو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں کہ رات میں بندہ جب سوتا ہے یا عورت جب سوتی ہے, کوئی بھی مرد یا عورت جب سوتے ہیں, یاد رکھو یہ مومنوں کے باب میں ہے, غیر مومن کے باب میں نہیں ہے. اس لیے کہ غیر مومن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ شیطان رہتا ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں. غفلت میں ڈالنا مومنوں کے لیے ہے تاکہ مومن غفلت میں پڑا رہے, اللہ کو یاد نہ کرے. رات میں جب یہ سوتا ہے تو شیطان تین کام کرتا ہے. ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح میں انگلی ڈالی تو واقعتاً پیشاب کا احساس ہوا, اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے, اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کی ناک کے ذریعے سے وہ اندر میں داخل ہوتا ہے, اور تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر وہ گراہ لگاتا ہے. یہاں گراہ لگانے سے حقیقی گراہ مراد نہیں, گراہ باندھنا, حقیقی باندھنا مراد نہیں. اس لیے کہ اگر حقیقتاً باندھنا مراد ہے تو جن کے سر پر بالکل بال نہیں ہوتے ان کو کیسے باندھے گا. اس لیے یہاں حقیقی گراہ مراد نہیں ہے, غفلت مراد ہے. وہ تین مرتبہ اس کے سر پر غفلت ڈالتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آنکھ کھلے تو فوراً کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ لو, اللہ کا نام لے لو, کچھ نہیں اللہ اتنا پڑھ لیا, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا پڑھ لیا. جو زبان پر آیا اللہ کا نام پڑھ لیا, اللہ ایک گرہ کو کھول دیتا ہے. پھر اس کر کے اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی, اور اس کے بعد جب دو رکعت مختصر پڑھتا ہے, یا تو اس سے تہجد کی مختصر دو رکعت مراد ہے یا پھر فجر کی دو رکعت سنت مراد ہے, جب دو رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسری گرہ کو بھی کھول دیتا ہے. اور جب تینوں گرہ کھل گئے تو انسان کو نشاط آ جاتا ہے, چستی آ جاتی ہے, سستی نہیں رہتی. پھر وہ فجر کی نماز کو اللہ کی صحیح یادوں کے ساتھ ادا کرتا ہے, اور جب اس کو فجر کے بعد ہوتی ہے تو اس کی فجر بہت ہی خشوع, اطمینان, عافیت والی ہوا کرتی. اور اگر انسان نے جب آنکھ کھلی تو اللہ کا نام نہیں لیا, تسبیح نہیں پڑھی, وضو نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, تو دن بھر اس کا جو ہے کاہلی اور سستی میں جاتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے, اس سے بڑھ کر طاقت کسی چیز میں نہیں ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, آپ کے مرید نے فرمایا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اسم اعظم دیا ہے. اسم اعظم اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے, میں بھی پڑھوں تاکہ میری دعائیں قبول ہوں. حضرت نے فرمایا کبھی بتاؤں گا, اس لیے کہ جب تک طلب پیدا نہیں ہوتی اہل اللہ بتاتے نہیں, بے طلبوں کو بتانے سے قدر نہیں ہوتی. جب طلب نہیں ہوتی ہے نا تو کچھ بھی بتا دو, بڑے سے بڑا کیمیا اور گول بنا دو, ان کو قدر نہیں ہوتی. فرمایا کہ کبھی بتاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا, فرمایا بتا دیجئے, فرمایا کبھی بتاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا, حضرت بتا دیجئے, فرمایا کبھی بتاؤں گا. جب برابر طلب پیدا ہو گئی تو اس صورت میں ان سے فرمایا اپنے مرید سے کہ بیٹا تم میرے مرید ہو نا, کہا جی. شیخ کی بات کو مانو گے؟ کہا بالکل مانوں گا. شیخ کی بات کو ماننا ضروری ہے, آج کل پیری مریدی کیا رہ گئی ہے, کبھی مرید جنت میں اڑتا ہے خوابوں میں, کبھی پیر کو اڑاتا ہے. بس یہی ایک پیری مریدی کی حقیقت رہ گئی ہے, صرف خوابوں کی دنیا رہ گئی. میں نے آج یہ ڈریم دیکھا, حضرت آپ اڑ رہے تھے, کبھی میں خود اڑ رہا تھا. بس یہی پوری مریدی رہ گئی ہے. پیری مریدی اس لیے نہیں ہے, پیری مریدی اس لیے ہے کہ ظاہری امراض ڈاکٹر کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں, باطنی امراض شیخ سے حل ہوتے ہیں. اپنے قلب کی بیماریاں وہ شیخ سے حل ہوتی ہیں. اپنے شیخ کے سامنے اپنی باتیں رکھی جائیں. ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کے صاحب پاس ایک آدمی بیعت ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا حضرت میرے دل میں حسد بہت ہے, جلسی جس کو کہا جاتا ہے, حسد بہت ہے, کوئی علاج بتا دیجئے میرا حسد دور ہو جائے. بلا وجہ کے بھی مجھے حسد آتا ہے, ان کی طاقت پہ حسد, ان کے مال پہ حسد, ان کی صحت پر حسد, ان کی اچھی اولاد پر حسد, بلا وجہ کے, حالانکہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مکان بنایا, امام مالک, امام دار الحجرہ, بہت بڑے امام, بڑے اماموں میں مکان بنایا اور اس پر لکھوایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی ہمارے جیسے نے پوچھ لیا, حضرت یہ کیوں لکھوایا آپ نے؟ فرمایا تیری نظر نہ لگے اس لیے میں نے لکھوایا, اس لیے کہ ظاہراً آج ماشاء اللہ بولتے ہیں, دل میں حسد ہوا کرتا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت حسد بہت ہے, کوئی علاج بتا دیا میرا دل صاف ہو جائے اس بیماری سے. تو حضرت نے فرمایا علاج بتاؤں, سخت ہے, کرو گے؟ فرمایا ضرور کروں گا. فرمایا علاج یہ ہے کہ جس سے تم کو حسد آئے اس کی دعوت کرو. مشکل آؤں کہ مجھے حسد بھی ہو اس سے اور پھر میں اس کی دعوت بھی کروں. فرمایا اس کی دعوت کرو. اور نمبر دو, جس سے تم کو حسد ہے جہاں جہاں مجلس میں اس کا ذکر آئے تو اس کی تعریف کرو. جہاں مجلس میں اس کا ذکر آئے وہاں اس کی تعریف کی جائے کہ بھائی یہ صاحب تو بڑے اچھے ہیں اور یہ کام بھی بہت مشکل ہے کہ ایک طرف مجھے جلسی ہے اور ایک طرف میں ان کی تعریف بھی کروں. حضرت نے فرمایا ہے تو مشکل دونوں کام, دعوت کرنا اور تعریف کرنا, لیکن اگر کرو گے تو حسد دور ہوگا, اللہ جنت نصیب فرمائے. تو پیری مریدی اس لیے ہوتی ہے, شیخ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اپنی تربیت کرے, اپنے باطنی امراض اس کے سامنے رکھے, اپنی بیماریاں اس کے سامنے رکھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی بیماریاں رکھتے تھے, یہ بتاتے تھے کہ حضرت مجھ میں یہ ہیں, حضرت مجھ میں یہ ہیں, حضرت مجھ میں فلاں بیماری ہے, اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج فرماتے, ان کی تربیت فرماتے تھے, ان کو راستے بتاتے تھے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے جب طلب پیدا ہو گئی تو فرمایا میری بات مانو گے؟ کہا جی. کہا میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو. تو اسی سمندر کے کنارے تشریف لے گئے, فرمایا پانی میں اترو. اب مرید پانی میں اترے ہیں, کہا اور چلو اور چلو. حضرت حکم فرماتے رہے اور جاؤ اندر, پانی یہاں تک آ گیا, حضرت فرماتے اور جاؤ اندر, یہاں تک کہ پانی یہاں تک آ گیا. اب وہ مرید پریشان ہے, حضرت بچاؤ مجھے, میں پانی میں غرق ہو جاؤں گا, ڈوب جاؤں گا, کوئی راستہ مجھے بچاؤ حضرت. لیکن حضرت ہے کہ فرما رہے اور جاؤ, بس یوں ہاتھ کر رہے اور جاؤ. اتنے میں زور سے ایک موج آئی اور اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کنارے پر ڈال دیا. حضرت نے فرمایا کیسے بچ گئے, کیا ہوا تمہارا واقعہ؟ فرمایا حضرت میں تو ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا, موت کے منہ میں چلا گیا تھا, ابھی مرتا, بس میں نے آپ کو پکارا, آپ نے نہیں مجھے بچایا, تو میں نے دیکھا کہ اب موت کے منہ میں ہوں, آخری حالت ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے. اس حال میں میں نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے بچا لے. بس ایک موج آئی اور مجھے کنارے پر ڈال دیا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لفظ اللہ اخلاص کے ساتھ بولنا اس میں اعظم ہے. لفظ اللہ اخلاص کے ساتھ بولنا اس میں اعظم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے شروع میں پڑھتے تھے اللہم اللہم اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ اخلاص کے ساتھ, ریاکاری نہیں, اخلاص کے ساتھ بولنا اس میں اعظم ہے. تو بہرحال قیامت کے دن جب یہ حالات چلیں گے, ان حالات کے اندر متقی اور تقوی والوں کے تعلقات باقی رہیں گے, برقرار رہیں گے. تو وہ زمانہ وہ جو گزرا ہے بیچ میں, حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹی قیامت ہو گئی تھی جس میں بہت دوری ہو گئی, لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے, حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ مسجدیں تک بند ہو چکی تھی, مسلیان مسجد میں موجود نہیں تھے. کوئی مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حالانکہ میں نے اس زمانے میں بھی بیان دیا تھا کہ یاد رکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لا عدوی ولا طیرہ, کسی بیماری میں خود کسی کو لگنے کی کوئی ہمت نہیں. بیماری مجھے ہے اور آپ کو لگ جائیں, اللہ کے نبی فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو, منشأ خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کا ایمان یہ بن گیا تھا کہ نہیں میں ملوں گا تو مجھے ہو جائے گا, اسی لیے کوئی باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بیوی سے ملنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کو ہاتھ, حتیٰ کہ والد کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. لا عدوی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بیماری میں اللہ نے یہ بات نہیں رکھی کہ وہ ایک دوسرے کو لگ جائے. ہاں ایک حدیث شریف میں یہ ضرور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں کوئی بیماری چل رہی ہے, اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے, وہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے, تو وہ کلائمیٹ کی بنیاد پر تو تم بیمار ہو سکتے ہو, باقی کسی کو ٹچ کرنے سے تم بیمار نہیں ہو سکتے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی لیے ارشاد فرمایا فر من المزوم کما تفر من الاسد. فرمایا کوئی جزامی ہے جس کو گوشت نکلنے کی بیماری ہے, اس سے دور رہو, اس سے نہ ملو. اس لیے نہ ملو کہ وہ بیماری تم کو لگ جائے گی یہ مطلب نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ جو بیماری ہے نا اس کی بنیاد پر تمہیں نفرت ہو جائے اس سے. یہ نفرت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بہرحال بیماری یہ خود کسی کو نہیں لگتی, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ ہی کا چلے گا. اس عاجز نے بے شمار لوگوں کو غسل دیا تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ پر ایمان تھا, اطمینان تھا, یقین تھا, کوئی چیز لاحق نہیں ہوئی. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ زمانہ ایسا گزرا جس میں بہت دوری ہو گئی, پھر حتی اعلیٰ جل شانہ نے میری اور آپ کی ملاقات کرائی. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. اللہ اس طرح کی بلاؤں سے, وباؤں سے, وبا کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہر دور میں وبا آئی ہے, ہر دور میں وبا چلی ہے. اس سے پہلے بھی صحابہ کے زمانے میں طاعون کی بیماری چلی تھی, تابعین کے زمانے میں طاعون کی بیماری چلی, تبع تابعین کے زمانے میں طاعون کی بیماری چلی, اور مختلف دور میں مختلف اللہ کی طرف سے وبائیں چلی تھی. یہ بھی ایک وبا تھی جو آئی اور روانہ ہو گئی, چل پڑی. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے آج سے 25 سال پہلے یہ پیشین گوئی سنائی تھی اس وبا کے سلسلے میں, خود ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے 25 سال پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ سال میں, کچھ عرصے میں ایسی بیماری آنے والی ہے جس کی ابتدا نزلہ اور زکام سے ہوگی, کھانسی سے ہوگی, اور جس میں بہت ساری موتیں واقع ہوگی. یہ 25 سال پہلے ہمارے حضرت نے سنایا تھا. خیر بہرحال وہ وبا اور بلا میں لوگوں کی ایک دوسرے سے تھوڑی دوری ہو گئی, پھر اللہ نے ہماری ملاقات کرائی. حق اعلیٰ جل شانہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. صحت بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت ہے. آپ ہاسپیٹل چلے جائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے تڑپ رہے ہیں, جن کو سپورٹ رکھا ہوا ہے, وینٹیلیٹر رکھا ہوا ہے, جو خود سانس نہیں لے سکتے, جن کا کھانا نہیں اترتا ہے, جن کو نلکیاں لگی ہوئی اور اس کے ذریعے سے ان کو پانی جیسا بنا کر کے کھانا ڈالا جا رہا ہے, وہ کھانے کے محتاج, وہ پینے کے محتاج. ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ بولنے کے محتاج ہیں. ساری زندگی طہارت اور پاکیزگی میں گزاری ہے لیکن اب بستر میں پیشاب ہو رہا ہے. ساری زندگی استنجا خانے میں جا کر کے ٹوائلٹ کیا ہے, اب اندر میں استنجا ہو رہا ہے. کتنا وقت گزر جاتا ہے کہ صفائی کرنے والے نہیں ہوتے. ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی صحت کی قدر کریں کہ اللہ نے جو ہمیں صحت دی, ہم چل رہے ہیں, ہم پھر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, ہم استنجا خانے میں جا رہے ہیں, ہم واش روم جا رہے ہیں, ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں, ہم نوالے اٹھا کر کھا رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا شکر, اس نے مجھے بڑی صحت کے ساتھ نوازا ہے. چھوٹی موٹی بیماری آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے, شکوا شکایت نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم ہم اپنی ضرورت کو تو پوری کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب سوال قائم فرمایا. امام نووی فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, وہ دعا یہ سکھائی, الحمدللہ الذی پڑھو اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کیا ترجمہ ہوا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو کھلایا, جس نے ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو یہ دعا سکھانی چاہیے تھی, الحمدللہ الذی رزقنا, رزق ہے نا سامنے. ابھی آپ مغرب کے وقت بیٹھو گے افطاری میں تو تمہارے سامنے دسترخوان ہوگا, اس پر رزق ہوگا, کھجور ہیں, فالودہ ہیں, سموسے ہیں, کباب ہیں, دنیا بھر کی چیزیں ہیں, رزق تو ہے اللہ کا. تو ہمیں کیا دعا سکھانا چاہیے تھا؟ الحمدللہ الذی رزقنا, جس نے ہم کو رزق دیا. یہ دعا نہیں سکھائی, اطعمنا وسقانا کیوں سکھائی؟ امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے, سنو اور دل کے کانوں سے محفوظ کرو. اس دعا میں حکمت یہ ہے کہ رزق تو آ گیا, اگر اللہ مجھے طاقت نہ دیتا پیٹ میں اتارنے کی اور نوالا بنا کر منہ میں رکھنے کی تو میں دسترخوان کے ہوتے ہوئے نہیں کھا سکتا. دسترخوان سجا ہوا ہے, سب کچھ ہے اور کھانسی شروع ہو گئی, اٹیک آ گیا, گر پڑا, بے ہوش ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, میں کیسے کھاتا یہ سب رزق؟ اس لیے تعریف اس پر کرنا ہے اللہ کی کہ اللہ سب کچھ موجود ہے, میرے پیٹ میں تو نے ہی پہنچایا, تو نے ہی پلایا مجھ کو, تو نے ہی کھلایا مجھ کو, اطعمنا وسقانا, تو نہ چاہتا تو میں نہیں کھا سکتا تھا, تو نہ چاہتا تو میں نہیں پی سکتا تھا, اور پھر تیرا احسان یہ ہوا کہ تو نے مجھ کو مسلمان بنایا. وجعلنا من المسلمین, اس لیے کہ تیرے کافر بندے تیرا شکر ادا نہیں کرتے, میں تیرا شکر ادا ہوں. اسی لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن یاکل فی معا واحد والکافر یاکل سبعۃ امعاء. مومن ایک انتری سے کھاتا ہے اور کافر سات انتریوں سے کھاتا ہے, یعنی مومن کم کھاتا ہے کافر زیادہ کھاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے پیٹ میں ایک ہی انتری ہے اور کافر کے پیٹ میں سیون انتریاں ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مومن کم کھاتا ہے اور کافر زیادہ کھاتا ہے, ایسا کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک وجہ تو محدثین نے یہ لکھی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کرتا ہے, اس لیے تھوڑا کھانا کافی ہو جائے, اور کافر بغیر ذکر کے کھاتا ہے اس لیے شیطان شریک ہو جاتا ہے, اس کے کھانے میں شیطان شریک رہتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے, مومن کھاتا ہے لیکن اللہ کا خوف ہوتا ہے, کافر بلا خوف کے کھاتا ہے. جب خوف ہوتا ہے تو کم کھایا جاتا ہے, اور جب خوف نہیں ہوتا تو انسان بہت کھایا کرتا ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ربی عبادی انی انا الغفور الرحیم. رمضان کی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو, اللہ خود کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دو, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو, بہت پیار میں کہہ رہے ہیں اللہ, نبی عبادی میرے بندوں کو کہہ دیجئے. یہ خطاب لطف ہے. اب تم کیا جانو گے خطاب لطف کو جو قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آ کر کے بلینکیٹ اوڑھ کر سو گئے, تو جس حالت میں تھے اسی حالت کو دیکھ کر اللہ نے خطاب فرمایا, یا ایھا المدثر, او بلینکیٹ اوڑھ کر سونے والے, جیسے میں آپ سے کہوں اے جیکٹ پہن کر بیٹھنے والے, یہ محبت کا خطاب ہے. یا ایھا المدثر, اے کملی اوڑھ کر سونے والے, اے بلینکیٹ اوڑھ کر سونے والے, یہ محبت کا خطاب ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے, حضرت اپنی بیٹی کے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور بار بار جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مارکیٹ میں گئے کسی چیز کو خریدنے کے لیے یا کسی کام کے لیے, صبح صبح کا وقت تھا, واپسی میں آ رہے تھے تو بیٹی فاطمہ کا مکان راستے میں تھا. فرمایا اللہ ذرا بیٹی کے وہاں چلا جاؤں, نواسوں کو دیکھ لوں میں. ایک صاحب نے مجھ کو پوچھا کہ حضرت کو نواسوں سے بڑی محبت تھی. میں نے کہا بالکل تھی, کیا اشکال ہے اس پر؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر پوتوں کا کیا مسئلہ, پوتوں کا کیا مسئلہ. میں نے کہا نبی منصف ہوتا ہے, نبی انصاف کرتا ہے, نبی کے پوتے ہوتے تو آپ پوتوں سے بھی اتنی محبت کرتے جتنی نواسوں سے کی تھی. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے پوتے نہیں تھے اس لیے نواسوں کی طرف محبت. اور پھر علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی کہ اللہ کے نبی نے نواسوں کو محبت عطا فرمائی اور پوتوں کو میراث عطا فرمائی. واہ واہ, بہترین بات ہے. پوتوں کو میراث ملی, مال ملا, دادا کے مال سے پوتے کو ملتا ہے تو پوتوں کو میراث ملی. اب نواسوں کو تو میراث نہیں ملتی ہے, تو نواسوں کو نانا سے محبت مل گئی, دونوں کو دیا گیا, ایک طرف محبت دی گئی ایک طرف میراث دی گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اپنی بیٹی کے وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اینا لقہ, لقہ لقہ شرارتی بچے کو بولتے ہیں, جو بچہ شرارت بہت کرتا ہے نا اس کو لقہ کہتے ہیں. حسن بہت شرارتی تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرارتی تھی. تو حضرت نے فرمایا ارے وہ شرارتی کہاں ہے, اگر فصیح اردو میں اس کا ترجمہ کرو تو وہ پاجی کہاں ہے, پاجی, پاجی کا ترجمہ وہ شرارت جو اچھی لگتی ہے, وہ شرارت, چھوٹے بچوں کی شرارتیں اچھی لگتی ہے. بڑا کوئی میری ٹوپی نکال دے تو مجھے غصہ آتا ہے, لیکن میرا چھوٹا نواسا ٹوپی نکال دے تو ہاتھ چوم لیتے. چھوٹوں کی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. جو چھوٹوں کی شرارت ہوتی ہے نا اس کو پاجی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا, بہت پیارا ترجمہ. شاہ صاحب کے ترجمے بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے. بخاری شریف میں ایک لفظ آیا نام الغلام, کتاب الطہارت میں لفظ آیا نام الغلام, غلام چھوٹے بچے کو کہتے. عبداللہ ابن عباس سے متعلق حضور نے پوچھا تھا, لوگ ترجمہ کرتے بچہ سو گیا, شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا منا سو گیا. بہت پیارا ترجمہ فرمایا منا سو گیا. میں کبھی کبھی ان ترجموں کو نقل کرتا ہوں, پیار ہوتا ہے اس میں, محبت ہوتی. تو ایک مرتبہ حضرت علی کے گھر چلے گئے بیٹی کے وہاں, پوچھا علی کہاں ہے, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرا ان کا جھگڑا ہو گیا, وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. اب مولوی صاحب جائیں گے تو کہاں جائیں گے, مسجد ہی میں جائیں گے اور کہاں جائیں گے. فرمایا علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو علی مسجد میں تو نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے بزرگوں کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن جھگڑے ایسے نہ ہو جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئے, جھگڑے ایسے نہ ہو جس سے مار دھار ہو جائے. جھگڑے ایسے نہ ہو جس کی وجہ سے اولاد پر غلط اثر پڑے, ایسے جھگڑے نہ ہو. بہرحال دیکھا کہ حضرت علی سوئے ہوئے مسجد میں, وہ کچی مسجد تھی تو مٹی سب لگی ہوئی تھی, حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی اور فرمایا بڑے پیار کے ساتھ, قم یا ابا تراب, اے مٹی کے ابا اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی نا اس لیے فرمایا مٹی کے ابا, حضرت علی کو فرمایا مٹی کے ابا. حضرت علی کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ ساری زندگی یہ کہتے رہے مجھے ابو تراب کہو, اس لیے کہ حضور نے کہا یہ پیار بھرا خطاب. تو نبی عبادی, بڑا پیار بھرا خطاب اپنے بندوں کو, بتا دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو, انی انا الغفور الرحیم, بے شک میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں, میں غفور بھی ہوں میں رحیم. ان اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کو دینا ہے. جب مجھے آپ کو کچھ دینا ہے نا, تب میں کہوں گا نا او مولانا آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں پیسے تقسیم کرتا ہوں. جب مجھے کچھ دینا ہے تو میں کہوں گا نا کہ حضرت آپ ذرا اعلان کر دیجئے میں کپڑے تقسیم کرتا ہوں. مجھے دینا ہوگا تو کہوں گا نا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ انی انا الغفور الرحیم کہہ کر کے اشارہ فرما رہے کہ پیغمبر بتا دیجئے میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا, میرے بندوں کو نوازنے کے لیے بیٹھا ہوا. اب وہ کیسے نوازتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو صفتیں آئی, رحمان رحیم. یہ اشارہ کر رہی اس بات کی طرف کہ وہ بہت دینے والا ہے, بہت دینے والا ہے. ایک آدمی مالدار ہو اور سخاوت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں, دولت تو بہت ہے لیکن سخاوت نہیں ہے, دل سخی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت مالدار ہیں لیکن دل سخی نہیں ہے. اور ایک آدمی سخی بہت ہے, بہت دینا چاہتا ہے لیکن مالدار نہیں ہے, ہی نہیں بیچارے کے پاس کتا کے وہ. اللہ وہ ہیں جو کہہ رہا ہے میں رحمان بھی رحیم بھی, یعنی دولت بھی خوب ہے اور سخاوت بھی خوب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب سے میں نے دنیا کو بنایا میں اس دنیا پر خرچ کرتا چلا آیا ہوں, جب سے میں نے دنیا کو بنایا تب سے میں اس دنیا پر خرچ کرتا چلا آیا ہوں. اور پھر حدیث قدسی فرماتے ہیں اے پیغمبر اگر تم سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکالو اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی. آپ انداز لگائیں اس کے خزانے کا کیا کہنا. اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, تفسیری روایتوں میں ہے کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو بڑی حکومت دے رکھی ہے انسانوں پر جنوں پر پھر برٹ اور پرندوں پر اور کتنی مخلوق پر تو نے مجھ کو جو ہے حکومت دے رکھی ہے, تو میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے. اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی دیگیں جناتوں کے پاس بنائی تھی, قرآن کہہ رہا ہے بڑی بڑی 22ویں پارے میں ہے, اللہ تعالیٰ ایسی طاقت, یہ پورا بیت المقدس جناتوں سے بنوایا تھا. بیت المقدس جو ہیں وہ جناتوں کی مدد سے بنا, سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے رہتے تھے. ایک پرندہ غائب رہا تو آپ نے حاضری لی, مالی لار الہدہد ام کان من الغائبین. ایک حکومت کی ملکہ اور بادشاہ بلقیس نامی عورت کو ایک پرندے کے ذریعے سے دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی, اس نے اپنا خط بھیجا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. یہ خط لے کر ایک پرندہ گیا, ہدہد گیا اور وہ لے دعوت دے کر کے آیا, اتنی بڑی حکومت دے رکھی. تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, رب کریم فرمایا کر لے. اب ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی دیگیں تالاب کی شکل میں دیگیں تھی, تالاب کتنا بڑا ہوتا ہے, اس شکل میں دے گئی تھی پکائی. فرمایا اب شروع کرو, तो सबसे पहले एक फिश आई, एक बहुत बड़ी मछली आई, और जितना पका था सब उसका निवाला बन गए। और फरमाया और है, कह लगे सब तो खत्म हो गया, अभी तो सारे बाकी हैं। फरमाया मेरा अल्लाह रोजाना मुझको इतना खिलाता है। वो फिश कह रही है मेरा अल्लाह रोजाना मुझको इतना खिलाता है और उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती। तो हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ में कि जब से मैंने कायनात को बनाया मैं बराबर इस दुनिया पर खर्च कर रहा हूं और मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होती जितनी कि सुई को समंदर में डाला जाए उसके साथ पानी होता है। एक इंसान को रब्बे करीम के दरबार में जाने में देर होती है, अल्लाह के राजी होने में देर नहीं होती। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम का मिजाज था कि बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। ये आपका मिजाज था। एक मरतबा कोई मेहमान ने एक काफिर आ गया, कहा चल तू ही बैठ जा मेरे साथ। उससे कहा अल्लाह का नाम लेकर खा ले। उसने कहा कौन अल्लाह, वो तो बुत परस्ती का जमाना था, खुद इब्राहिम के वालिद बुत बनाते थे और बुत बेचते भी थे। फरमाया कौन अल्लाह, कहा अल्लाह जिसने हमको पैदा किया उसका नाम। फरमाया नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो मेरे बुतों का नाम लेता हूं भाई। तो इब्राहिम सलाम ने गुस्से में उठा दिया, भाग गया। वही आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्या इब्राहिम एक मर्तबा मेरा बंदा तेरे दस्तरखान पर आया तूने उसको उठा दिया, ये 70 इयर्स से कुफ्र कर रहा है फिर भी मैंने उसको महरूम नहीं किया है। अल्लाह इस जमीन पर बागी को भी देता है, नाफरमान को भी देता है और जो है फरमाबरदारों को भी देता है, बल्कि फरमाबरदारों को कम देता है नाफरमानों को ज्यादा देता है। ये याद रख, फरमाबरदारों को कम देता है नाफरमानों को ज्यादा देता है। तो हक तआला जल्ल शानहू का निजाम। लेकिन ये खूब याद रखें कि बहुत गुनाह करते करते अगर इज्जत में कमी ना हो, दौलत में कमी ना हो, तो गुरूर में ना आ जाए कि अल्लाह ने कुछ नहीं लिया। ये गुरूर ना हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक मुसलमान था बनी इसराइल, उस जमाने के बनी इसराइल मुसलमान। उसने कहा मूसा तू यूं कहता है कि इस गुनाह पर अल्लाह ये ले लेता है, इज्जत लेता है, दौलत लेता है, गरीबी आती है, हालात आते हैं, परेशानियां आती है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं इतने गुनाह कर रहा हूं, मैंने जिना भी किया, फला भी किया, फला भी किया, न मेरा माल कम हो रहा है, न मेरी इज्जत कम हो रही है, न मेरी सेहत कम हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मूसा तो झूठा है। हजरत मूसा कलीम थे, बहुत बातें करते थे अल्लाह से, अल्लाह से जाकर फरमाया रब्बे करीम फला बंदे ने इतने गुनाह किए हैं तूने उससे कुछ नहीं लिया। वो बहादुर बन गया गुनाह में, दिलेर बन गया, और दूसरे लोग भी उसको देख करके गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। सुनो और इबरत लो, अल्लाह ने फरमाया मूसा मैंने उससे लिया है उसको एहसास नहीं। फरमाया क्या लिया तुमने, फरमाया मैंने इबादतों की लज्जत ले ली उससे, दुआओं की लज्जत ले ली, अब उसका जी इबादत में नहीं लगता, अब दुआ में उसका जी नहीं लग रहा है, मैंने उससे लज्जत ले ली। मालूम होता है कि गुनाहों के नतीजे में कभी अल्लाह इबादतों की लज्जत भी ले लेता है, जी ही नहीं लगता इबादत की तरफ, हमारा जी जाता भी नहीं उस तरफ, दुआओं में जी नहीं लगता। ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत है, हमारे गुनाहों के नतीजे में। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस आयत के सिलसिले में कल की मजलिस में कुछ बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह हम सब को इस मुबारक महीने की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और ये महीना गफलत में न गुजरे। ये महीना जो है अपने ऐश परस्ती में न गुजर जाए, इसकी फिक्र की जाए। हमारे अकाबिर ये फरमाया करते हैं कि अगर कुछ नहीं हो सकता है कुछ न करो, लेकिन गीबत न करो, बुराई न करो, बस। इसलिए कि गीबत और झूठ और बुराई की वजह से रोज़ा फट जाता है। अल्लाह कहता है कि तूने भूखे और प्यासे रहने के अलावा कुछ तुझे नहीं मिला, शाम तक भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, गीबत भी कर ली, बुराई भी कर ली, झूठ भी बोल लिया, तो नतीजा ये होता है कि अल्लाह कहता है भूखे प्यासे रहने के अलावा कुछ नहीं मिला, तो कितना बड़ा नुकसान हमारा हो गया। इसलिए कुछ ना हो कुछ ना करो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो, रोजे का एहतमाम कर लो, और थोड़ी इबादत जितनी अल्लाह मयसर फरमा दे कर लो, नूरुन अला नूर, खूब कुरान की तिलावत करो, बहुत अच्छी बात है, कसरत से दुरूद शरीफ, तस्बीहात, इबादत। लेकिन अगर इतना सारा नहीं भी हो सकता है तो कम से कम इतना करो कि बुराई से बचा लो अपने। हमारे हजरत अफ़ग़ानिस्तान भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग जब बैत होते हैं तो वजीफे बहुत पूछते हैं, हजरत क्या वजीफा पढ़ने का, हजरत क्या वजीफा, क्या वजीफा। फरमाया वजीफे न पूछा करो, ये पूछो कि कौन से गुनाह नहीं करने हैं। क्यों? अगर तुमने अव्वाबीन नहीं पढ़ी, 50 नहीं पढ़ी, अल्लाह कयामत में नहीं पूछेगा तुमने अव्वाबीन क्यों नहीं पढ़ी, लेकिन गुनाह किया है तो वो जरूर पूछेगा। तो जिसकी पूछ होने वाली है उससे अपने आप को बचाओ, जिससे कयामत के दिन हमारी पूछ होगी उससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए हज़रत थानवी फरमाया करते थे जिसको सूफी बनना हो वो किसी बुजुर्ग के पास चला जाए वजीफे लेने, जिसको इंसान बनना हो वो मेरे पास आए। हजरत के पास तो एक मिजाज था, इंसान बनाते थे, इस्लाह करते थे और बुराइयों को दफा करने की कोशिश करते थे। अल्लाह हम सब का मुबारक महीना बुराइयों से बचने का हम सबको अता फरमाए, गुनाहों से बचा ले, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाह से बचे। اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا، اے اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے لیے صحیح سلامت بنا دے، اے اللہ ہمیں اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری چاہت کے مطابق تو ہم سے روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسا بھی ہے تو قبول فرمانا۔ اے اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیرے لائق بن جائیں لیکن تیرے لائق نہیں بن سکتا ہے، آپ اپنا فضل کرم اور نگاہ رحمت کے ذریعے سے ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، سخاوتوں کو قبول فرمانا، زکوٰۃ کو قبول فرمانا، عطیات کو قبول فرمانا، انعامات کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، تراوی کو قبول فرما، سحری کو قبول فرما، افطاری کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے غفور الرحیم آپ کی ذات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ تو نے خود ہم کو بلایا ہے کہ تم دار السلام کی طرف آ جاؤ، تو نے ہمیں جنت کی دعوت دی ہے، اے اللہ دعوت وہی دیتا ہے جس کو داخل کرنا ہوتا ہے، ادخلوها دار السلام۔ اے اللہ جب تو بلا رہا ہے تو ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اے اللہ جہنم والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس 3 سال 4 سال کے عرصے میں ہمارے بے شمار مرحومین ہم تیرے حوالے کر چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو درجہ شہادت نصیب فرما، ان کو مقام شہادت عطا فرما، ان کی قبروں کو اعلی علیین بنا دے، اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کی روحوں کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا